السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ طہٰ آیت نمبر 55. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہاں پر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور خصوصاً وہ والا واقعہ جب آپ کو خصوصاً فرعون کے دربار میں جا کر دعوت پیش کرنے کے لیے کہا گیا. فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا کیا مکالمہ ہوا، اس نے کیا اعتراض کیا اور کیا سوالات اٹھائے، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سوالات کا کس طرح سے جواب دیا، اور کس طرح سے اپنے رب کا تعارف کروایا. تو دعوت تبلیغ کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس میں بہت اہم نکات ہیں کہ دین کے داعی کو کس طرح سے دعوت کا کام کرنا چاہیے، کہ پہلے وہ اپنے رب کا تعارف کروائے تاکہ سامنے والے کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ کس چیز کس بات پر ایمان لا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. آیت نمبر 55، بسم اللہ الرحمن الرحیم. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى ولقد اریناہ آیاتنا کلہا فکذب وابا قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ فلنأتینک بسحر مثلہ فاجعل بیننا وبینک وبينك موئدا ألا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موئدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے. ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھلائیں مگر اس نے جھٹلایا اور تسلیم نہ کیا. کہنے لگا، کیا تو ہمارے پاس آیا ہے کہ ہمیں اپنے سحر سے ہمارے ملک سے نکالے؟ سو ہم بھی اسی قسم کا سحر لاتے ہیں، لہذا اپنے اور ہمارے درمیان وقت مقرر کر لے جس کی خلاف ورزی نہ تم کرو نہ ہم، اور اس جگہ پہنچنا دونوں کو یکساں ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ وعدہ عید کا دن ہے اور لوگ چاشت کے وقت جمع ہوں. یہاں جب دونوں کی بات کمپلیٹ ہوئی اور فرعون چکے سمجھ نہیں پایا کہ کیا بات کرے یا کیا جواب دے، اور ایک طرح سے یہ پورے مکالمے میں یہی لگتا ہے کہ فرعون ایک طرح سے گھبرا گیا اور انہیں لگنے لگا کہ اب یہ زمین سے ہماری بے دخلی کا وقت آ گیا ہے، اسی لیے انہوں نے جھوٹا الزام لگایا کہ یہ تو ایک سحر ہے، جادو ہے. اور جادوگر، ہم سبھی جانتے ہیں کہ جادوگروں سے کبھی آج تک ایسے نہیں ہوا کہ بولا وہ ملک کی سلطنت لے لیں یا ملک حاصل کر لیں، زمین پر قبضہ جما لیں. نہیں، وہ تھوڑی دیر کا شعبدہ ہوتا ہے. یہ تو بات ہر ایک کے علم میں تھی کہ جادوگر کسی کو کسی ملک سے نکالنے کا اختیار نہیں رکھ سکتے. اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام پر جادو کا الزام لگایا. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی زمین سے ہم نے نکالا ہے تمہیں، اور تم دوبارہ اسی میں لوٹائے جاؤ گے اور وہیں سے دوبارہ اٹھایا جائے گا. چونکہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اسی لیے کہا گیا کہ اسی مٹی میں دوبارہ جانا ہے انسان کو، اسی میں وہ گھل مل جائے گا. ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھلائیں مگر اس نے جھٹلایا اور تسلیم نہ کیا، اور الٹا الزام لگانے لگا کہ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے سحر سے ہمارے ملک سے نکالے. اور پھر اس بات کو، یعنی سحر کو، اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم جو سحر لائے ہو ہم بھی بدلے میں تمہارے لیے ویسا ہی سحر لاتے ہیں اس کے توڑ کے لیے. تو کیا بھلا سحر سے آج تک ایسے ہو سکا ہے کہ کسی کو زمین سے بے دخل کر دیا جائے، کسی بادشاہ کی بادشاہت چھین لی جائے؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا. دراصل یہاں پر فرعون کی گھبراہٹ اور اس کی بدحواسی ظاہر ہو رہی ہے. اسے معلوم تھا کہ سحر کے زور سے کبھی بھی ملک فتح نہیں ہوا کرتے. دراصل یہ الزام اس نے اپنی رعایا کو مطمئن کرنے کے لیے لگایا. اب جب اس نے کہا کہ ایک دن مقرر کر لیتے ہیں اور مقابلہ ہوگا، تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بہت پسند آئی. یعنی آپ چاہتے ہی تھے، کیونکہ ایک دائی کے لیے یہ موقع سب سے اچھا ہوتا ہے کہ جتنے زیادہ لوگ جمع ہوں اتنے لوگوں تک بات پہنچ جائے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے جو آپ وقت زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہتے استعمال کرتے تھے وہ حج کا موقع ہوا کرتا تھا. اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب دعوت تبلیغ آپ نے کھلم کھلا کی, اس کے بعد جو پہلا حج آیا, اس وقت کفار مکہ بھی الرٹ ہو گئے اور انہیں لگا کہ اس دعوت کو روکنے کے لیے ہمیں کوئی بہت بڑی پلاننگ کرنی ہوگی اور ہم سب کو ایک جٹ ہونا پڑے گا. اسی بنا پر بار بار ہم دیکھتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر خود بات کی اور پھر اس بات پر متفق ہوئے کہ ہم آپ کو ساحر کہہ دیتے ہیں, جادوگر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادوگر کہا گیا اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو بھی بار بار فرعون جادوگر کہہ رہا ہے. تو جادوگر اور جو نبی ہوتے ہیں یا عام دوسرے انسان بھی, ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت فرق ہوتا ہے. جادوگر کبھی فلا نہیں پا سکتے, ان کا اخلاق ان کا کردار ویسا نہیں ہوتا ہے جو ایک نیک شخص کا ہو سکتا ہے یا اللہ کے پیغمبروں کا ہو سکتا ہے. تو یہاں پر جب کسی کو کچھ سوچتا نہیں ہے تو بس یہ بات لگا دی جاتی کہ اچھا ٹھیک ہے جادو ہے. آج بھی آپ دیکھو گا نا کہ لفظ بہت عام ہو گیا ہے کہ کچھ بیماری ہوتی ہے, کچھ اندرونی خرابی ہے, کچھ مسئلہ ہے, ہو سکتا ہے کچھ طبیعت واقعی میں خراب رہ رہی ہو, بلڈ پریشر بڑھ رہا ہو, شوگر ہو گئی ہو, اب گھبراہٹ ہوتی ہے, سر میں درد ہوتا ہے. اب اصل تو جو ہے کہ اس بیماری کا پہلے تو پتہ لگایا جائے کہ بیماری کیا ہے اور اس کا صحیح طریقے سے ٹریٹمنٹ کیا جائے, علاج کروایا جائے. جب طبیعت خراب رہنے لگتی ہے, اور بعض اوقات تو بہت ساری چیزیں میدے کی خرابی سے ہوتی ہیں, تو ہمارے یہاں پر کیا جملہ کہا جاتا ہے, کسی نے کروا دیا, کچھ ہو گیا سہر, یہ کسی نے کروا دیا, بس یہ جملہ. اور بعض اوقات تو اس چکر میں صحیح علاج بھی لوگ نہیں کر پاتے اور طبیعت مزید بگڑتی چلی جاتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ شروع سے یہی ہوتا آیا ہے کہ جب بات سمجھ میں نہیں آتی ہے سامنے والا کہہ دیتا ہے کہ جادو ہے. اور سحر کا مطلب بھی وہ ہے کہ جس کا ظاہری طور پر کوئی سبب نظر نہ آئے. تو بہرحال فرعون نے تو الزام لگا دیا کہ یہ تو سراسر جادو ہے اور کہنے لگا کہ جو تم جادو لائے ہو اس کے مقابلے میں ہم بھی جادو لاتے ہیں, لہٰذا ایک دن مقرر کر لیا جائے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ بات زیادہ بہتر تھی, تو گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دل کی آواز تھی. خود ان کے لیے تو ایسے مقابلے کا بندوبست کرنا ظاہر سی بات ہے مشکل کام تھا, اس لیے آپ نے عید کا دن یوم عید منتخب کیا, کیونکہ عید یا ایسا ہی کوئی دن ہوتا ہے جس میں تمام اطراف کے گاؤں دیہات کے لوگ جمع ہوتے ہیں, میلہ لگتا ہے یا میلے میں لوگ آتے ہیں, اور جو دارالخلافہ ہوتا ہے جو مین سینٹر ہوتا ہے وہاں پر لوگ آس پاس کے آنے لگتے ہیں. اور دن کی روشنی کا وقت آپ نے چوز کیا کہ لوگ حقیقت حال اچھی طرح دیکھ لیں. یعنی بعض وقت یہ ہو سکتا ہے نا انسان کے, اچھا رات کا وقت تھا, اندھیرے کا وقت تھا, لہٰذا ہمیں صحیح دکھائی نہیں دیا. تو نہیں, یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے دن کا وقت مقرر کیا. اس سے بھی دیکھیں ایک بات اور ہمیں پتہ چلتی ہے کہ پیشکش تو فرعون نے کی تھی, لیکن یہاں پر حکمت آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی, اور یہی تو وہ حکمت عملی تھی موسیٰ علیہ السلام کی. یا آپ کو کیوں جلیل القدر پیغمبر کہا گیا, اول العزم پیغمبر کہا گیا؟ شروع سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی خیر خواہی, ہمدردی, دوستوں کی مدد کرنے کا جذبہ, آپ کی ایک جلالی طبیعت کہنا چاہیے کہ مطلب بہت زیادہ آپ ہمت والے, عزم والے اور حوصلے والے تھے, نیڈر تھے ماشاءاللہ. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں چنا, کیوں اپنے کام کا بنایا موسیٰ علیہ السلام کو, یہ ساری کوالٹیز تھی ان کے اندر. اور آفر فرعون نے کی لیکن دن موسیٰ علیہ السلام نے منتخب کیا. تو ایک دائی کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ اسی طرح سے وقت اور موقع کی مناسبت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا کام انجام دے, تاکہ اس کی دعوت و تبلیغ کا زیادہ سے زیادہ بہتر نتیجہ نکل سکے. یعنی اس کو اپنی کوشش کرتے رہنی ہے. اختیار تو سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہے ہدایت دے, جس کو چاہے اس ہدایت سے محروم کرے. لیکن ایک دائی کے لیے اپنے طور پر پوری کوشش کرنا اس کے لیے ضروری ہے کہ جس حد تک وہ اپنی دعوت کو کامیاب بنانے کے لیے کیا وہ حکمتی عملی اختیار کرے, جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا موقع منتخب فرمایا تھا کہ حج کے موقع کے وقت آپ لوگوں کو دین کی دعوت ان کے سامنے پیش کرتے. اسی طرح سے جب مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا تھا آپ کے لیے, اور آپ کی چہیتی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے سب سے بڑے سپورٹر اس وقت وہاں مکہ میں جو آپ کے چچا تھے, اللہ تعالیٰ نے جن کو آپ کا سپورٹر بنا دیا تھا, مددگار بنا دیا تھا, ابو طالب, جب ان کی ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد مکہ والوں نے آپ کو وہاں سے نکالنے کی سازشیں شروع کر دی. اس وقت بھی آپ نے حج ہی کے موقع کو چوز کیا کہ جو جو قافلے آتے آپ ان سے جا کر کہتے کہ تم کیا مجھے اپنے شہر میں یا اپنی جگہ پر مجھے امان دے سکتے ہو یا مجھے میرے لیے وہاں ٹھہرنے کا انتظام ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے حج ہی کا موقع اس کے لیے منتخب فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے بھی عید کا دن مقرر کیا اور وقت بھی دن کا چوز کیا, اور یہ چیز آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تھی. اب جب سب لوگ جمع ہو گئے, فَتَوَلَّ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى, چنانچہ فرعون لوٹ گیا اور اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے پھر واپس آیا, یعنی اس نے جادوگروں کو جمع کرنے کا انتظام کیا اور پھر واپس آیا. اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پر افسوس, یعنی اب یہ آخری نصیحت موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں, کیونکہ فرعون موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اپنی حکومت کے لیے خطرہ سمجھ رہا تھا, تو اس لیے اس نے ساحروں کو اکٹھا کرنے کے پہلے تو انتظامات کیے, اور کیا کچھ اس نے کوششیں نہ کی ہوں یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع کو تبلیغ کے لیے مناسب سمجھا, اور اس وقت بھی ایک نصیحت آپ نے کر دی, اور وہ نصیحت کیا تھی؟ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پر افسوس, اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں نہ لگاؤ ورنہ عذاب سے تمہیں وہ غارت کر دے گا, کیونکہ جس نے بھی جھوٹ گھڑا ناکام ہی رہا. فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى اما ان تلقى واما ان نكون اول من القى قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى فاوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تقف انك انت الاعلى. ترجمہ دیکھ لیجیے آیت نمبر 60 سے. چنانچہ فرعون لوٹ گیا, اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے پھر آ گیا. اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پر افسوس, اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں نہ لگاؤ ورنہ وہ عذاب سے تمہیں غارت کر دے گا, کیونکہ جس نے بھی جھوٹ گھڑا ناکام ہی رہا. پھر اس معاملے میں وہ باہم جھگڑنے لگے اور خفیہ مشورہ کرنے لگے. کچھ نے کہا یہ دونوں ساحر ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ اپنے سحر کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کو ختم کر دیں, لہذا اپنی سب تدبیریں اکٹھی کرو اور متحد ہو کر مقابلے میں آؤ, اور یہ سمجھ لو کہ جو آج غالب رہا وہ جیت گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے موسیٰ تم ڈالتے ہو یا پہلے ہم ڈالیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی ڈالو. پھر ان کے سحر کے اثر سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں یک دم دوڑنے لگی ہیں. یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے. ہم نے وحی کے ذریعے انہیں کہا ڈرو مت, غالب تم ہی رہو گے. اب چونکہ یہ وقت آ گیا اور جادوگر بھی آ گئے, تو کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے فرعون سے کہا جب موسیٰ علیہ السلام نے نصیحت کی, اور نصیحت کارگر ہوتی ہے کیونکہ اس وقت سارے لوگ جمع تھے, یعنی فرعون کی قوم کے لوگ بھی جمع تھے, بنی اسرائیل بھی جمع تھے, کیونکہ یہ جو یوم الزینہ کا لفظ ہے یعنی عید کا دن یا جو بھی تہوار, ہر قوم کے ایک تہوار کا دن ہوتا ہے یا خوشیاں منانے کا دن ہوتا ہے, تو ان کے جو تہوار کا دن تھا جب سارے لوگ اس دن جمع ہو گئے, تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے مناسب جانا, اور یہ تبلیغ کے لیے بہترین موقع تھا کہ تمام اطراف سے لوگ جمع ہوئے تھے, اور اسی تبلیغ کا یہ اثر ہوا کہ فرعون میں ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا جو کہ نبیوں سے مقابلے کا خیال چھوڑنا چاہتا تھا, اور انہوں نے آپس میں صلاح اور مشورہ کرنا شروع کر دیا, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی جو نصیحت تھی کہ جو جھوٹ کہے گا وہ کبھی فلا نہیں پا سکتا, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ اور برباد کر دے. تو اس نصیحت کا اثر ہوا, اور خود فرعون کے دربار میں, درباریوں میں اور فرعون میں کچھ اختلاف ہو گیا, خود جادوگر اور درباری جمع ہو گئے, لیکن اب ان لوگوں نے کیا کہا کہ نہیں اب جمع ہوئے ہیں تو لہٰذا اس کام کو کر کے رہیں گے, مقابلے پر آنا ضروری ہے, اگر مقابلہ نہیں کیا تو سمجھا ہماری شکست ہو گئی, لہٰذا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مقابلہ شروع کرنا چاہیے. تو اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے یہ سب لوگ اکٹھے ہو کر مقابلے پر اتر آئے. موسیٰ علیہ السلام نے پہلے جادوگروں کو اپنے کرتب دکھانے کا موقع دیا, کیوں؟ کیونکہ اگر وہ پہلے اپنا معجزہ دکھا دیتے تو ہو سکتا ہے ساحروں کو اپنا جو شعبدہ دکھانے کا موقع ہی نہ ملتا اور حق اور باطل نکھر کر سامنے نہ آ سکتا تھا. یعنی اگر پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام اپنا معجزہ دکھاتے تو کیسے پتہ چلتا پھر کہ جادوگروں کا جو جادو ہے وہ باطل ہے یا غلط ہے, وہ جادو ہے. تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے پہلے جادوگروں کو موقع دیا تاکہ حق اور باطل کا فرق سامنے آ جائے. اب اتنے سارے جادوگر تھے, ہو سکتا ہے کئی تعداد میں رہے ہوں. اب ان لوگوں نے اپنی اپنی رسیاں جب پھینکی ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے سارا میدان ہی سانپوں سے بھر گیا ہوگا. ایکچولی وہ رسیاں تھیں اور دوڑتی ہوئی نظر آ رہی تھیں. اور سحر اور جادو کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ سامنے والے کو اپنے ٹرانس میں لے لینا, اس پر کچھ وقت کے لیے ایسی چیز طاری کر دینا کہ اس کو اصل حقیقت سمجھ میں نہ آئے. تو یہ رسیاں تھیں لیکن وہ لگ رہی تھی کہ گویا کہ سانپ ہیں. تو یہاں پر ہم ایک بار دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ معاشرے کے جو بھی یہ لوگ ہوتے ہیں, جو ٹرین سیٹرز ہوتے ہیں, جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے, یا پھر جن کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے, یہ لوگ ہمیشہ سے دین کو یا پیغمبروں کی دعوت کو یا پیغمبروں کو اپنے لیے نقصان کا باعث سمجھتے ہیں یا اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیک لوگ پیغمبر تو نہیں آنے والے. آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی حق اور باطل کا معرکہ پیش آتا ہے, کشمکش ہوتی ہے, اس میں یہی چیز ہوتی ہے کہ سب سے پہلے مخالفت میں یہی طبقہ ہوتا ہے جو معاشرے کا ایک مانا ہوا طبقہ ہوتا ہے یا پھر جو دولت مند طبقہ. کیونکہ اگر یہ ساری چیزیں نافذ ہو جاتی ہیں, دین آ جاتا ہے, تو پھر ان کا زور کیسے چلے گا؟ پھر اصل حکم, اصل اطاعت تو اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی. پھر معاشرے سے یہ سب جو باطل طریقے سے مال کھانے کے طریقے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے. اور ان کا سارا زور چلتا ہی ہے باطل طریقوں سے, کیونکہ ان کو پیسہ خوب چاہیے ہوتا ہے, تو جھوٹ, رشوت, یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو ہمیشہ سے یہ لوگ دینداروں کی مخالفت کرتے آئے ہیں. پہلے بھی ہوتا تھا اور آج بھی ایسا ہوتا ہے. ایک اور بات جو قابل غور ہے یہاں پر, انہوں نے جب آپس میں مشورے کیے, بینہم و اثر النجوہ کا لفظ آتا ہے کہ آپس میں وہم یا تو جھگڑا کرنے لگے یا خفیہ مشورہ کرنے لگے, اور کہا کہ یہ دونوں تو ساحر ہیں, جادوگر ہیں, اور یہ اپنے سحر کے زور سے تمہاری زمین سے تم کو نکلوانا چاہتے ہیں. اور وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى, تمہارے مثالی طریقے زندگی کو ختم کر دینا چاہتے ہیں. یہ بات قابل غور ہے. واقعی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی اگر آپ جائیں وہاں پر مصر, اہرام مصر آپ دیکھیے یا وہاں کا میوزیم آپ دیکھیے, ہزاروں لوگ آتے ہیں وہاں پر یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے. اور اصل چیز ہے کہ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے یہ لوگ. ان لوگوں کا آرٹ, ان کا کمال بہترین تھا واقعی میں, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. ہم دیکھتے ہیں زمانے کی جو بھی تہذیب تھی یا ان کا طریقہ کار تھا, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, رہنا, بہترین طرز زندگی تھی ان کی. لیکن وہ بہترین طرز زندگی ان کے کوئی کام نہ آ سکی. انسان کتنی بھی ترقی کر جائے لیکن اگر وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے تو وہ آخر کار برباد ہو کر ہی رہتا ہے. چاہے وہ کتنا بھی ماہر کیوں نہ ہو کسی بھی کام میں, اس نے اپنی طرز زندگی کو کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ بنا لیا ہو. اور ان کو بھی آپ دیکھیں کتنا زوم تھا. ان کو معلوم تھا کہ ان کی جو تہذیب ہے, بطریقتکم المثلی, ایک مثالی طریقے زندگی, اس پر ان کو بہت زوم تھا کہ ہماری تو مثالی طریقے زندگی ہے, ہم کو تو لوگ دیکھ کر ہی نہیں, ہم ٹرینڈ سیٹرز ہیں, ہم کو ہماری وجہ سے فیشن بنتا ہے, ہمارا طریقہ زندگی لوگ اپناتے ہیں, اس کو ایک مثالی سمجھتے ہیں طریقہ زندگی کو. لیکن ساری تہذیب, سارا تمدن ختم ہو جاتا ہے اگر اس میں اللہ کی کبریائی نہ ہو, اللہ کی وحدانیت کا یا اللہ کی عبادت جہاں نہ کی جاتی ہو. تو ایسا معاشرہ تباہ اور برباد ہو کر رہتا ہے. پیرامڈز اگر آپ دیکھیں تو واقعی میں دیکھیں کتنے سال گزر گئے ہیں لیکن ابھی بھی وہ مثلث نما عمارتیں آج موجود ہیں مصر میں. وہ کس طریقے سے بنائی گئی ہوں گی؟ اور بعض روایت سے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اندر ہی جو پیرامڈز ہیں اس کے اندر ہی ایک عجیب طریقے سے ایسے ایسے کمرے بنے ہوئے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے, وہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ انسانی دماغ تھا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا ہے. اس زمانے میں بھی انہوں نے, جیسے کہ آد اور سمود نے عمارتیں بنائی تھیں, ان لوگوں نے یہ چیزیں بنائی. تو تہذیب میں یہ لوگ بہت آگے تھے, اسی لیے ان کو بہت زوم تھا. اور آپ دیکھیں کہ اسی لیے انہوں نے یہ ذکر کیا کہ ہمارا مثالی طریقہ زندگی, اس کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں. آج بھی کچھ قومیں ہیں نا ایسی یا کچھ ممالک ہیں ایسے جو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے. ہمارے یہ اسکائی کریپرس جو ہم نے اتنی لمبی لمبی اونچی اونچی بلڈنگس بنا رکھی ہیں, ہمارے شہر, ہمارے سٹیز, اس کی سڑکیں, اس کی روشنیوں کا انتظام, بریجز کا ایک جال پھیلا ہوا ہے, تو لوگ اس پر غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمارے جیسا تو کوئی نہیں. لیکن ہر قوم کو اللہ تعالیٰ ایک مدت دیتا ہے, اس کی اجل کا ایک وقت ہوتا ہے. جب نافرمانیاں حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ اچھا یہ قوم ترقی میں کتنی زیادہ تھی, ان کو ان کی بلڈنگز بنانے میں اور یہ آسمان تک بلڈنگوں کی اونچائی پہنچانے میں ان کو کتنا وقت لگا, ان کا کتنا پیسہ اس میں لگا. نہیں, ساری چیزیں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں اگر اللہ کی عبادت اس میں شامل نہ ہو. یعنی کوئی بھی معاشرہ اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے اور قائم رہ سکتا ہے جب وہ توحید, رسالت اور آخرت کو مانے. یہ مین, یعنی کہنا چاہیے کہ دنیا میں اگر انسان زندگی گزارتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں قائم دائم رہیں, کی تہذیب, اس کا تمدن, تو اس کے لیے اس کو سب سے پہلے توحید کی ضرورت ہے کہ وہ ایک رب کو مانے, اس کو جانے, اسی کی عبادت کرے, پھر اللہ کے پیغمبروں کو مانے, اور پھر آخرت پر یقین رکھے کہ ایک دن اٹھ کر دوبارہ اسے جانا ہے, اللہ کے آگے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے, حساب کتاب اس کا ہوگا. تو یہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا جادوگروں سے کہ پہلے تم پھینکو, تو ان کے پھینکنے کی وجہ سے وہ ساری رسیاں دراصل ایسی لگنے لگیں گویا کہ سانپ ہو, جس کی بنا پر ایک نیچرلی بات ہے, قدرتی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے اور دل ہی دل میں خوف کھانے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ ڈرو, تم ہی غالب آنے والے ہو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے رہا ہے. تو جب دین کی دعوت کے لیے انسان نکلتا ہے تو وہ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے, اللہ تعالیٰ ہر جگہ اس کی مدد فرماتا ہے, یا ایسے مددگار پیدا فرما دیتا ہے جس کی بنا پر بازی پیغمبروں کے حق میں ہو جاتی ہے. آیت 69 دیکھیے, وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ السَّاحِرِ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا يَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہیں وہ پھینکیے یا پھینک دو, جو انہوں نے بنایا ہے وہ ہڑپ کر جائے گا, انہوں نے تو صرف سحر کا فریب کیا ہے اور ساحر جہاں سے آئے گا کامیاب نہیں ہو سکتا. چنانچہ ساحر سجدے میں گر پڑے, کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے. فرعون بولا تم میری اجازت کے بغیر اس پر ایمان لے آئے, یقیناً موسیٰ تمہارا گرو ہے, یعنی لیڈر, جس نے تمہیں سحر سکھلایا ہے, میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں میں تمہیں سولی چڑھاؤں گا, اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی سزا شدید تر اور دیر پا ہے. کہنے لگے جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جو کچھ ہمارے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں ان پر ہم تجھے کبھی ترجیح نہیں دے سکتے, لہٰذا جو کچھ تو کرنا چاہے کر لے, تو بس اس دنیا کی زندگی کا ہی خاتمہ کر سکتا ہے. بلا شبہ ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے, اور سحر بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا, اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے. اب یہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور وہ سب کو نگل چکا, کہا جاتا ہے کہ عصا ایک اژدہا بن گیا اور اس اژدہے نے اس سارے جو لاٹھیاں رسیاں تھیں جو دوڑ رہی تھیں ان سب کو نگل لیا. تلقف کا لفظ آیا ہے, تلقف کا مطلب ہوتا ہے ہڑپ کر لینا, نگل لینا, اور اس کے لیے جو لفظ آئے ہیں قرآن میں بلا مرا اساغ غصا لقفا التقما, تو یہاں پر تلقف آیا ہے اور اس کا روٹ ورڈ لقفا, لام قاف اور فا ہے. تو جیسے ہی اسا سے جو اژدہا بنا تھا اس اژدہے نے ان کے تمام جادو کو جو سحر تھا اس کو ختم کر دیا اور ان سب کو نگل لیا۔ تو چونکہ جادوگر جانتے تھے کہ جادو کیا ہے، ان کو خود معلوم تھا جادو کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ جو جادوگر ہوتا ہے اس کو معلوم ہے کہ وہ کیا چیز پیش کر رہا ہے لوگوں کے سامنے، اور اصل میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ ایک شعبدہ ہوتا ہے، تھوڑی دیر کا نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے یا انسانی ذہن کو ٹرانس میں کر لینا ہوتا ہے۔ تو جادوگر خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جادو کیا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس عصا سے جو اژدہا بنا تھا، اس اژدہے نے ان کے تمام جادو کو نگل دیا، ختم کر دیا، تو وہ اس فرق کو سمجھ گئے کہ ہم جو جادو لائے تھے یہ ایسا جادو تھا کہ اگر کوئی اور جادوگر ہوتا تو وہ اس کا کوئی توڑ پیش ہی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جان گئے کہ یہ معجزہ ہے، یہ کوئی الگ ہی چیز ہے، یہ جادو نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس زور کا وہ جادو لائے تھے، جس پائے کا وہ جادو لائے تھے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی بنا پر جب انہوں نے دیکھا کہ وہ عصا سے اژدہا بنا اور اس اژدہے نے تمام چیزوں کو نگل لیا، ہڑپ کر لیا، تو فوراً وہ ایمان لے آئے، سجدے میں گر پڑے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ جو واقعہ جب بھی پڑھتے ہیں ہم لوگ، جادوگروں کا واقعہ، خود ہمارے ایمان کو تازہ کر دیتا ہے یہ واقعہ، کہ ہمیں لگتا ہے کہ کیسا ان کا ایمان تھا، تھوڑی دیر کا ایمان، یعنی بس وہ ایمان لے آئے اور اتنی تھوڑی دیر کے ایمان نے ان کو کتنا مضبوط، کتنا ثابت قدم کر دیا کہ انہوں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ یہ معجزہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام جو چیز پیش کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے، تو فوراً وہ لوگ سجدے میں گر پڑے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، اور یہاں پر القیہ کا جو لفظ آتا ہے کہ پس وہ ڈال دیے گئے، تو ڈال دیے گئے کیوں؟ کیونکہ وہ جادو اور معجزے کا فرق سمجھ چکے تھے، اس لیے فوراً وہ سجدے میں گر پڑے بے اختیاری، اور پھر فوراً کہا کہ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ اب یہاں پر فرعون کا جملہ آپ ذرا دیکھیں کہ کتنا غرور اور تکبر اس میں سے جھلکتا ہے، کیوں اس کو غرقاب کیا گیا اور اس کا اتنا ذکر کیوں کیا گیا فرعون کا، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں قرآن میں اس کا تکبر، تو آپ دیکھیں فرعون کی جیسا ظالم اور جابر کوئی اور شخص نہ گزرا ہوگا۔ اس نے کہا، اسی جملے سے پتہ چل جاتا ہے اس کا تکبر، کہ قال آمنتم لو قبل ان آذن لکم، کہ تم ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ بعض اوقات لوگوں کا ہوتا ہے نا معاملہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ سامنے والا ان کی اجازت کے بغیر سانس بھی نہ لے۔ اچھا تم نے سانس کیسے لے لیا میری اجازت کے بغیر؟ تم وہاں گئے کیوں؟ تم نے اس سے بات کیوں کی؟ تم نے یہ کیوں کیا؟ تم نے وہ کیوں کیا؟ یعنی اتنی اجازت، اتنی اجازت کے، اور بعض اوقات سب سے زیادہ مشکل جو پیش آتی ہے وہ ہوتی ہے بہو کے لیے۔ اگر بیچارے کو میکے جانا ہے تو ساس سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں تمہارے سسر سے اجازت لو، سسر سے پوچھا جاتا ہے کہتے ہیں ساس سے اجازت لو، ہسبینڈ سے پوچھتی ہے بیچاری تو کہتا ہے ہسبینڈ کے میرے والدین سے اجازت لو، بیچاری وہ ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے، اجازت اسے ملے نہ ملے، یا ملتی بھی ہے تو بڑی مشکل سے۔ تو کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بس ہماری اجازت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلنا چاہیے، ہر کام ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ آپ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے، آپ اپنا لباس منتخب نہیں کر سکتے، آپ گھر میں کھانا نہیں بنا سکتے جب تک کہ گھر والوں کی مرضی اجازت نہ ہو، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ یہاں پر فرعون کا آپ انداز دیکھیے، تکبر کا انداز، کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے، اور پھر آپ دیکھیں کتنی جلدی وہ بدل گیا۔ ابھی تو وہ جادوگروں کو اس نے خود بلایا تھا، جادوگروں سے مشورہ کر رہا تھا، اور جادوگروں سے انعام لینے کی خواہش کا اظہار کر رہے تھے کہ اگر ہم غالب آتے ہیں تو ہمارے لیے کیا ہوگا، کہا تھا کہ تم مقربین میں شامل ہوگے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب اس کو بازی پلٹتی ہوئی نظر آئی اور اس نے دیکھا کہ جادوگر تو خود ایمان لے آئے ہیں، تو اب اس سے رہا نہیں گیا اور کہنے لگا کہ تم تو سب آپس میں یہ ملی بھگت ہے، اور اصل تمہارا لیڈر تو یہ دراصل موسیٰ علیہ السلام ہے، یعنی اب دونوں کو ملا دیا۔ تو ہر انسان میں دراصل حق کو قبول کرنے کا ایک جذبہ اس کی فطرت میں ڈال دیا گیا ہے، کیونکہ جادوگروں کے ایمان لانے سے اس میں ہمیں کئی سبق ہمیں ملتے ہیں، اور ایمان بھی ایسا کہ جس کی پختگی اتنی زیادہ تھی ان کی پختگی کہ ہر ظلم کے آگے وہ لوگ ڈٹ گئے، حالانکہ جادو کے وہ خود ماہر تھے۔ اسی بنا پر ان کو یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، یعنی عصا سب کچھ ہڑپ کر گیا، تو ان کو یہ فرق سمجھ میں آ گیا کہ عصا معمولی عصا نہیں ہے، یہ کوئی معجزے کے طور پر ہوا ہے، اور اسی یقین نے انہیں ایمان کا راستہ دکھا دیا۔ ایک اور سبق ہمیں ملتا ہے کہ انسان کے اندر حق قبول کرنے کا جو دائیہ ہوتا ہے، یہ دراصل اسی عہد الست کا اثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام ذریت سے، انسانی ذریت سے لیا تھا عہد۔ اسی بنا پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بچہ ایسا نہیں جو کہ فطرت پر پیدا نہ ہو، اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو اب قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے اب قوم کے سامنے فرعون کیا جواب دے اور کس طرح سے اپنی بے عزتی یا جو بھی کچھ ہے اس کو، اس جو چیز محسوس ہو رہی تھی اس کو اپنی سبکی محسوس ہوئی ہوگی نا، کہ جس چیز کے لیے اس نے اتنا کھڑاک پھیلایا تھا خود اسی کے حق میں وہ چیز غلط ثابت ہو گئی، اسی کو شکست ہو گئی۔ تو اس نے اپنی گھبراہٹ کو چھپانے کے لیے، قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے، اس نے خود موسیٰ علیہ السلام پر ساحر ہونے کا الزام لگایا اور یہ بھی کہا کہ یہ دراصل سب آپس میں ان کی ملی بھگت ہے، کیونکہ وہ دیکھ چکا تھا کہ ساحروں کا سحر ناکام ہو گیا، بلکہ ساحر بھی اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور ایمان پر اس طرح سے ڈٹے ہیں کہ ان کو ایمان کے مقابلے میں کوئی دنیا کی سزا ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کا لیڈر قرار دیا جادوگروں کا اور کہا کہ تم لوگوں کی ساری آپس کی ملی بھگت ہے۔ تو دیکھا جائے تو ہر قصے میں ہمارے لیے سبق ہے قرآن کے، یہاں پر جادوگروں کے ایمان سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ دیکھیں ہمیں لگتا ہے کہ اسی وقت کی بات ہو رہی ہے، نہیں جو حالات سے بات پتہ چلتی ہے کہ ابھی نہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے، نہ انہوں نے کوئی نماز پڑھی، نہ ابھی کوئی اور نیک کام کیا، لیکن اسی تھوڑی دیر کے ایمان نے ان کو کتنا ثابت قدم کر دیا، سبحان اللہ۔ کیا آج ہمارا ایمان ایسا ہے؟ اس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ دنیا میں جو بھی کچھ ہوتا ہے، دین کی راہ میں چلتے ہوئے کوئی مشکلات پیش آتی ہیں، بعض اوقات انسان جب دین کی طرف آتا ہے جو کہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے وہ کچھ اس طرح سے کوئی کام کرتا رہا اور جس کی وجہ سے اس کی آمدنی مشکوک تھی، جب وہ دین کی طرف آیا اس کے اندر شعور بیدار ہوا اور اس نے وہ تمام غلط طریقے چھوڑ دیے، ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ سے اس کو تنگی تو ہوگی، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن وہ اللہ کی ذات پر توکل کر کے اسی حالت میں زندگی گزارے، تنگی میں، تکلیف میں، تو کیا بتائیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضائع کرے گا بھلا؟ نہیں نا، کیونکہ اصل زندگی کہاں کی؟ آخرت کی۔ تو جادوگر اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ جب فرعون نے اتنی بڑی سزا کا ذکر کیا کہ میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا، تمہارے ہاتھ پیر مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا، آپ دیکھیں معمولی بات نہیں ہے۔ اور آج بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ آج صرف اسلام کی وجہ سے، صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے مسلمانوں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے، اور جیلیں بھری پڑی ہیں مسلمانوں سے، گوانتانامو بے جو نام کی جیل بنائی گئی، یا اور بھی، یہ تو ایک صرف نام ہمارے سامنے آتے ہیں نا، ہر جگہ آپ کو ایسی جیلیں مل جائیں گی جہاں پر حق کے دائی، دین کے دائی، جو لوگ بھی حق کے لیے کام کر رہے ہیں، باطل کو باطل بتاتے ہیں اور حق کی تبلیغ اور دعوت میں لگے ہیں، ان کے ساتھ آج یہی معاملہ پیش آتا ہے۔ جیلوں میں کیا کچھ نہیں ہوتا مسلمانوں کے ساتھ، لیکن ایسے حالات میں بھی ان کی ثابت قدمی قابل دید ہے۔ تو آج بھی ایسے لوگ ہیں الحمدللہ موجود کہ جن کا ایمان اتنا پختہ ہوتا ہے کہ کوئی آزمائش، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ان کے ایمان میں لغزش نہیں آنے دیتی، ان کے پائے ثبات میں تزلزل نہیں آتا، وہ ہلتے نہیں ہیں، وہ ثابت قدمی سے جمے رہتے ہیں، جڑے رہتے ہیں۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کو یہی چیز مطلوب ہے، ایسا ہی ایمان چاہیے۔ صحابہ کرام کی مثال ہمارے سامنے ہے نا، آپ کو یاد ہوگا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا اور ابھی معاہدہ لکھا نہیں گیا تھا، صرف زبانی بات چیت ہوئی تھی، اور وہ آتے ہیں ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ان کے والد ہی تھے اس معاہدے میں مسلمانوں کے خلاف، اور وہ مسلمانوں سے کہتے کہ کیا تم لوگ مجھے ساتھ لے کر نہ جاؤ گے، کہ مجھے ابھی بھی اکیلا تنہا یہاں چھوڑ دو گے؟ اور آپ دیکھیں کہ کتنا عرصہ گزر چکا ہے، کہا جاتا ہے کہ کب سے ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی اور بیڑیاں ڈال دی گئی تھی جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا، معمولی عرصہ نہیں ہوتا، 7 سال تو مدینہ میں جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے آئے تو وہ 7 سال کا عرصہ، اور اس سے پہلے معلوم نہیں کتنے دن سے ان کو قید کیا گیا، اور اتنی تکلیف کے بعد، اتنی قید میں زندگی گزارنے کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ ان کے پائے ثبات میں ذرا سی لغزش نہیں دکھائی دیتی ہمیں، وہ ایمان پر، اسلام پر ڈٹے رہے، جمے رہے۔ یہ صحابہ کرام کا ماشاءاللہ ایمان تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھ لیں کہ کتنی تکلیفیں ان کو دی گئیں، اذیتیں دی گئیں، لیکن کیا ان کے پائے ثبات میں لغزش آئی؟ ان کی استقامت میں کوئی کمی بیشی ہمیں نظر آتی ہے؟ ایک نہیں، کئی مثالیں بھری پڑی ہیں سیرت میں، ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو ایمان زیادہ عزیز ہے، اور واقعی میں ایمان سے بڑھ کر کوئی اور دولت ہو ہی نہیں سکتی، دنیا کی کتنی بھی انسان دولت جمع کر لے لیکن اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو وہ مفلس ہے، بد قسمت ہے، اور اگر کسی کے پاس کوئی قسم کی دولت نہ ہو لیکن اگر اس کے پاس ایمان کی دولت ہے وہ سب سے زیادہ امیر ہے. تو ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے. تو جادوگروں سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ کیسا ان کا ایمان تھا کہ انہوں نے اس ایمان کی خاطر اپنی جانیں دینا گوارا کر لیں, اور کتنی ان کے اندر سمجھ آ گئی تھی. آپ دیکھیں کہ ابھی جو فرعون کے سامنے جی حضوری کر رہے تھے اور اس کے سامنے اپنے معاوضے کے لیے یا اپنے آپ کو قریب کرنے کے لیے اس سے انعام حاصل کرنا چاہتے تھے, لیکن آپ دیکھیں کہ ایمان نے کیسا ان کے اندر اثر پیدا کر دیا کہ ان کے اندر اتنی جرات پیدا ہو گئی کہ فرعون کی ہر دھمکی کو انہوں نے اپنے پاؤں تلے رون ڈالا. فرعون اور ساحر جادوگر جو تھے ان کا مکالمہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے آیت نمبر 73 پر. تو ہمیں بھی ہمیشہ اپنے ایمان پر ثابت قدمی کے لیے دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے, ہمیں اس کے اندر استقامت دے. کیونکہ جادوگر اس بات کو سمجھ گئے تھے, اس لیے انہوں نے کہا کہ تم جو بھی کچھ کر سکتے ہو, یعنی فرعون سے کہا اس دنیا کی زندگی کے لیے دے سکتے ہو سزا, تو دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے, تمہاری سزا کی وجہ سے اگر ختم ہوتی تو کوئی بات نہیں, اس کا اجر ہمیں بہت بڑا اللہ کے پاس ملنے والا ہے. سبحان اللہ, ایمان ہو تو ایسا ایمان ہو. آیت نمبر 74 دیکھیے, انہ من یاتی ربہ مجرما فان لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا ومن یاتیہ مومنا قد عمل الصالحات فاولئک لہم الدرجات الاولی جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک جزاء من تزکا. بلا شبہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے پاس آئے گا اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ مرے گا اور نہ جیے گا, اور جو مومن بن کر آئے اور اعمال بھی نیک کیے ہوں تو ایسے ہی لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں اور سدا بہار باغات جن میں نہریں بہ رہی ہوں گی, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ اس شخص کے لیے جزا ہے جو گناہوں سے پاک رہا ہو یا اپنا تزکیہ کرتا رہا ہو. سبحان اللہ, یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بات فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے, لیکن اصل جو زندگی ہوگی وہ آخرت کی زندگی ہے, وہاں انسان ہمیشہ جیتا ہی رہے گا. اور جو جہنم میں کافر ہوں گے نہ جیئیں گے نہ مریں گے, موت مانگیں گے لیکن موت نہیں آئے گی, مسلسل سزا ملتی رہے گی, اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا جو کہ جہنم کی صورت میں ہوگا, اور اس جہنم میں نہ وہ جیے گا نہ مرے گا. اور اس کے مقابلے میں جو مومن بن کر آئے گا, اور یہاں پر مومن سے مراد دراصل فرما بردار ہے, اللہ کی اطاعت کرنے والا, کیونکہ آگے ہی فرما دی گئی قد عمل الصالحات, یعنی جو بھی نیک عمل وہ کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر ہر فیصلے پر اپنا سر جھکائے گا, تو اس کے لیے پھر کیا ہے, درجات الاولی, اعلیٰ درجات ہیں, جنت کے بلند درجات ہیں, ایسے باغات ہیں جو ہمیشہ رہنے والے ہیں جن میں نہریں بہتی ہیں. اور یہ کس کے لیے ہے, جزاء من تزکا, یہ بدلہ ہے اس کے لیے جو اپنا تزکیہ کرے, جو اپنے آپ کو پاک کرے. آپ دیکھیں جنت انعامت مل ہی نہیں سکتے جب تک آپ اپنی زندگی کو نہ بدلیں, اپنا طرز عمل نہ بدلیں, آپ کی زندگی ایسی ہو جس میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو, نیکیاں زیادہ ہوں, اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں. عمل صالح کیا ہوتا ہے اگر دیکھا جائے تو, عمل صالح کس کو ہم کہتے ہیں, اس کو اگر ہم ڈیفائن کرنا چاہیں تو کس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں. یہ جو ہمارے روزمرہ کے عمل ہیں وہی تو دراصل عمل صالح ہیں. پہلی بات تو جو اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں اس کی پابندی, اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ حقوق عائد کیے ہیں, ان حقوق میں کمی بیشی نہ ہو, سب کے حقوق ادا کیے جائیں, اور نیکیوں میں سبقت. ایک دفعہ ایک عربی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتے کہ مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں فرض کی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے دین کی جو بنیادی باتیں تھیں وہ رکھی, جس میں نماز, روزے کا اور زکوٰۃ کا ذکر آیا. جب وہ عربی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو سنا تو اس نے جواب میں کہا کہ اے اللہ کے رسول, میں اتنا ہی کروں گا اور اس سے ایک قدم بھی آگے پیچھے نہیں ہوں گا, اور یہ کہہ کر وہ چلتا بنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام وہاں بیٹھے تھے تو ان کو دیکھ کر فرمایا, اگر کسی کو جنتی شخص کو دیکھنا ہو تو وہ اس کو دیکھ لے. تو اگر ہم صرف فرائض ہی کی پابندی کر لیں یقین جانے, تو یہ فرائض کی پابندی ہی ہمیں جنت میں پہنچانے کا باعث بنے گی, ذریعہ بنے گی. اور پھر ساتھ میں انسان دوسرے کام بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو مزید خوش کرنے کے, تو یہ اس کی درجات کی بلندی کا سبب بنیں گے. تو کم از کم ہم جنت میں جانے والے کام تو کر لیں, یعنی فرائض کی تو ہم پابندی کر لیں تاکہ کم از کم جنت میں داخلہ ہم کو مل جائے اور عذاب سے ہم بچ جائیں. اور جو اعلیٰ درجات ہیں وہ تو ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہوں گے. جو نیک کاموں میں ہمیشہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوں گے۔ تو اب ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے، آپ اور میں ڈیسائیڈ کریں کہ ہم کو کس گروہ میں شامل ہونا ہے، ان لوگوں کے گروہ میں جن کا درجہ بلند سے بلند ہوتا جائے گا، جن کو وہاں کی سدا بہار نعمتیں حاصل ہوگی، باغات ہوں گے، نہریں بہ رہی ہوں گی، یا اللہ نہ کرے وہ لوگ جہاں پر جہنم میں جن کو ڈالا جائے گا، جہاں وہ نہ جئیں گے نہ مریں گے۔ تو اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اللہ نہ کرے کہ ہم کوئی ایسے کام کریں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے اور اللہ تعالیٰ کو ناخوش کرنے والے کام ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنا فرما بردار رکھے، عمل صالح کی توفیق دے اور اپنی رضامندی ہمیں دے دے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَاهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بناؤ، تمہیں نہ تو تعاقب کا خوف ہو اور نہ ڈوب جانے کا ڈر ہو۔ پھر فرعون نے اپنے لاؤ لشکر سمیت ان کا پیچھا کیا تو سمندر نے انہیں ڈھانپ لیا جیسے ڈھانپنے کا حق تھا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی کیا، راہ ہدایت نہ دکھائی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تور کی دائیں جانب تمہیں کتاب دینے کا وعدہ کیا، اور تم پر من و سلوا اتارا اور کہا کہ ہم نے جن پاکیزہ چیزوں کا تمہیں رزق دیا ہے اس سے کھاؤ اور کھا کر سرکشی نہ کرنا، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب اترا وہ گر کر ہی رہا، میں یقیناً درگزر کرنے والا ہوں، اور اس سے جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے اور اچھے عمل کرے اور ہدایت پر گامزن رہے۔ اب یہاں پر بیچ کے واقعات محذوف ہیں، اور یہی قرآن کریم کا انداز ہے کہ قرآن کریم کچھ واقعات کو کچھ جگہ ہائی لائٹ کرتا ہے جہاں جو بات بتانا مقصود ہے، یا اس وقت جیسے حالات تھے مکہ کے تو اس حساب سے واقعات کو لا کر وہاں پر منطبق کیا جاتا ہے۔ سورہ مومن میں ہمیں مزید تفسیر مل سکتی ہے ان واقعات کی سیکوینس کے ساتھ۔ اب جب ساحروں کو شکست ہو گئی اور جب حق سامنے آ گیا تو کئی لوگ ایمان لے آئے، مگر آل فرعون نے نہ خود وہ ایمان لائے اور نہ ہی دوسروں کو ایمان لانے پر انہوں نے چھوڑا، بلکہ ان کو سزائیں دیتے رہے، اور ان لوگوں نے ان کی جو سزائیں تھیں، جو وہ بیٹوں کو قتل کرتے تھے، وہ بھی جاری رکھی۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو رامسس ثانی تھا اس نے یہ سزا دوبارہ اس لیے شروع کی تھی کہ بنی اسرائیل میں وہ شخص پیدا نہ ہو جو کہ بنی اسرائیل کا نجات دہندہ ہوگا۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی نجات کا ذریعہ بنایا، تو یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں پر احسان اپنا بتا رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی، اس کو سمندر میں غرق کیا اور تمہیں بخیریت وہاں سے گزروا دیا۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو باقی رکھا، ان کی نسل باقی رکھی، پھر ان پر یہ احسانات کی کہ ان کو وہاں سے گزروا دیا۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل نکل چکے ہیں تو وہ اپنا لشکر لے کر اس نے پیچھا کیا، لیکن ہم سب جانتے ہیں، یہ واقعہ ہم کئی دفعہ پیچھے سے پڑھ چکے ہیں، کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل تو وہاں سے بخیریت گزر گئے، انہوں نے وہ راستہ پار کر لیا۔ جب فرعون اپنا لشکر لے کر اس میں اترا اور سمندر میں اس نے اپنے لشکر کو ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا اور وہ اسی طرح سے برابر ہو گیا، اور فرعون اور اس کی قوم جو اس کے ساتھ تھی وہ سب اس کے اندر غرق ہو گئی۔ اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کیا، اور قیامت کے دن اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے چلے، اور انہوں نے تو اپنی قوم کو گزروا دیا۔ یعنی جب وہ موسیٰ علیہ السلام ایک لیڈر ہمیں نظر آتے ہیں سامنے، اور دوسری طرف فرعون ہمیں ایک لیڈر نظر آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہاں لے جانا چاہتے تھے؟ نیکی کی طرف، دین کی طرف، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طرف۔ اور فرعون اپنی قوم کو لے کر کہاں جانا چاہتا تھا؟ گمراہی کی طرف۔ اس لیے آتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے کبھی کسی کو فالو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہم تو ڈوبیں گے سنم، ساتھ تم کو بھی لے ڈوبیں گے والا معاملہ ہوتا ہے، کہ لیڈر جہاں پھر جب کھائی میں گرتا ہے تو ساری جو اس کے پیچھے جو چلنے والی آنکھیں بند کر کے چلنے والی رعایا ہوتی ہے اسے گڑھا نظر نہیں آتا، وہ بھی اس میں اس کھائی میں گر پڑتی ہے۔ پھر آن اور جو اس کے ساتھی تھے دنیا میں بھی وہ غرق ہوئے اور آخرت میں تو جو ان کو سزا ملنی ہے وہ مل کر ہی رہے گی۔ آیت نمبر 82 دیکھیے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى قَالَ هُمْ أُولَاءِ أَلَا أَثَرِي وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى قَالَ فَإِنَّ قَدْ فَتَنَّ قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَخَلَفْتُم مَّوْعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ فَخَرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَى فَخَرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا میں یقیناً درگزر کرنے والا ہوں، اور اس سے جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے، اچھے عمل کرے اور ہدایت پر گامزن رہے، اور اے موسیٰ کون سی چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے یہاں لے آئی؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، وہ لوگ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں اور میں نے تیرے حضور آنے میں جلدی کی تاکہ تم مجھ سے خوش ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے تیرے بعد تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام غصے سے بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور ان سے کہا، اے میری قوم، تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہ کیا تھا؟ کیا یہ زمانہ تم پر لمبا ہو گیا تھا؟ یا تم یہ چاہتے تھے کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو؟ لہٰذا تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ وہ کہنے لگے، ہم نے کچھ اپنے اختیار سے آپ سے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ قبطی قوم کے زیورات ہم پر لاد دیے گئے تھے جنہیں ہم نے آگ میں ڈال دیا، پھر اسی طرح سامری نے بھی زیور ڈال دیا، پھر وہ اس سے ایک بچڑے کا جسم بنا لایا جس کی بیل جیسی آواز تھی۔ لوگ کہنے لگے، تمہارا اور موسیٰ کا الہ تو یہی ہے، موسیٰ علیہ السلام بھول گیا، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ نہ تو وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ہی ان کے نفع اور نقصان کا مختار ہے۔ یہاں پر سورہ آراف میں جو ہمیں ذکر ملتا ہے، وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 70 آدمی آپ نے منتخب کیے تھے موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ لے جانے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا آپ کو جو ہدایت ملنے والی تھی، تو کچھ دن آپ کو وہاں قیام کرنا تھا، 40 راتوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اور 70 لوگ آپ کے ساتھ جانے والے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو مزید جلدی پہنچنا تھا، لہٰذا وہ اور آگے بڑھ کر اکیلے ہی چلے گئے۔ ایک اور بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا آپ شوق دیکھیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، رب کی ملاقات کا جو شوق تھا، آپ ان کو دیکھیں کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر جلدی ہی نکل چلے گئے، اور جب پوچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ تیری ملاقات کا شوق مجھے یہاں کھینچ لایا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بات جو ہمیں یہاں پر سیکھنے کو ملتی ہے کہ بخشش کے لیے اور کامیابی کے لیے 4 شرطیں بتائی گئی یہاں پر آیت نمبر 82 میں، کہ اگر کوئی انسان اپنی بخشش چاہتا ہے یا وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کامیاب اور کامران ہو، تو سب سے پہلے ایمان، عمل صالح اور توبہ، ایمان، عمل صالح، توبہ اور رہنمائی، یعنی ہدایت پر قائم رہنا، ثم اهتدى، یہ 4 چیزیں انسان کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے، یا اللہ تعالیٰ کی بخشش اس کو حاصل ہو سکتی ہے اگر وہ ان 4 چیزوں کو لازم پکڑ لے۔ ایمان تو ضروری ہے، پھر عمل صالح ہے، پھر توبہ بھی ہے، کیونکہ انسان سے بھول چک ہوتی رہتی ہے، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لہٰذا وہ توبہ کو لازم پکڑ لے، اور ہدایت پر گامزن رہے، یعنی مسلسل جو بھی اس نے جو نیک کام شروع کیا ہے تو اس پر وہ قائم اور دائم رہے، یہ چیز ضروری ہے۔ جو واقعی کا ربط ہے اس کو جوڑا جائے تو سورہ آراف میں ہمیں آیات ملتی ہیں 138-155، وہ اپنی قوم سے 70 افراد ساتھ لائے مگر انہیں چھوڑ کر خود پہلے پہنچ گئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ سامری جو شخص تھا اس نے بنی اسرائیل کو ایک بچڑا بنا دیا، کہا جاتا ہے کہ وہ سونا پگھلا کر زیورات بناتا تھا، جب یہ لوگ اپنے ساتھ سونا لائے تو انہوں نے چاہا کہ اس کو پگھلا کر سونے کی اینٹیں بنا دیں، تو سامری نے ایسے کیا کہ سونے کی اینٹیں بنانے کی بجائے اس نے کچھ اس طرح سے شیپ بنا دیا بچڑے کا گولڈ کو پگھلا کر، اور اس میں سے ایک وہ ایک جیسے بیل کا بچہ ہوتا ہے یا بیل ہوتا ہے اس طرح کا شیپ اس نے بنا دیا جس سے آواز بھی آتی تھی۔ تو سامری نے بنی اسرائیل کو ایک بچڑا بنا دیا، اور یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کہ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ یہ جو بچڑا ہے، یہ جو انہوں نے بنائے ہیں، نہ وہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے جس کی وہ عبادت کرنے لگے ہیں، حالانکہ اصل خالق اور اصل عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں نفع اور نقصان کا اختیار۔ اور یہاں پر قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو کام کیا تھا سامری نے کیا تھا، سامری نے ان کو شرک پر اکسایا تھا، جبکہ بائبل کیا بتاتا ہے، بائبل میں کیا بتایا جاتا ہے کہ یہ شرک کرنے پر ہارون علیہ السلام نے ان کو اکسایا تھا نعوذ باللہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل ہمیشہ انبیاء اکرام پر الزام لگاتی رہی ہے، اور کتابوں میں تبدیلی ان کا اصل کام رہا ہے، اور اسی لیے انہوں نے انبیاء کی عزت کو بھی داغدار کیا، اور آج بھی وہ لوگ یہ کرتے آتے ہیں، چاہے کارٹون بنانے کی صورت میں یا کچھ بھی کہہ کر۔ بہرحال کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بنی اسرائیل کے پاس یہ جو زیورات تھے وہ انہوں نے فرعون کی قوم سے آریتن لیے تھے، اور جب وہاں سے نکلے تو اپنے ساتھ ہی لے کر آ گئے، وہاں پر واپس نہیں لوٹائے۔ لیکن یہ بات زیادہ مناسب نہیں لگتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اسلام جو تعلیمات پیش کرتا ہے، یہ اسلام جو اخلاق پیدا کرنا چاہتا ہے انسان میں، مسلمانوں میں، آپ کو خود معلوم ہوگا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے لیے مدینہ تشریف لائے، تو آپ نے سب کی امانتیں علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کی کہ فلاں فلاں کو یہ امانتیں لوٹا کر آنا۔ تو بھلا کیسے مسلمانوں سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ لوگ دوسری قوم کے زیورات لے کر آ جائیں اپنے ساتھ اور ان کو واپس بھی نہ لوٹائیں ان کی امانتیں؟ تو مسلمانوں کے تعلق سے یہ سوچ نہیں رکھی جا سکتی، تو لہٰذا ہو سکتا ہے وہ ان کے خود کے جمع کیے گئے زیورات ہوں، یا بہرحال کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے دوسری قوم کے زیورات اٹھا کر لے کر آئے تھے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ ان کو گولڈ اس وقت ملا ہو یا چیزیں اس وقت ملی ہو جب فرعون کی قوم غرقاب ہو گئی ہو۔ وہ لوگ چونکہ ظاہر سی بات ہے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ زیورات پہنے ہوتے تھے پہلے زمانے کے لوگ، جو بادشاہ تھے یا درباری ہوا کرتے تھے، تو چونکہ وہ لوگ غرق ہو گئے، ہو سکتا ہے سمندر کے کنارے ساری چیزیں آ لگی ہوں اور انہوں نے ان زیورات کو پھر اٹھا لیا ہو، اور پھر سامری نے خود اس کی ذمہ داری اپنے سر لی۔ اس نے زیورات کو ایک جگہ جمع کیا اور اس کا ایک بچڑا بنا لیا۔ اب اس میں سے آواز کیسے نکلتی تھی یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ یہاں کہا گیا نا کہ انہوں نے سامری نے زیور ڈال دیا، پھر وہ اس سے ایک بچڑے کا جسم بنا لایا جس کی بیل جیسی آواز تھی۔ لوگ کہنے لگے تمہارا اور موسیٰ کا الہ تو یہی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ نہ تو وہ ان کی ہدایت کا جواب دیتا ہے اور نہ ہی ان کے نفع اور نقصان کا مختار ہے؟ اور اس سے پہلے ہارون علیہ السلام نے کہہ چکے تھے کہ اس سے تمہاری آزمائش مقصود ہے، بلا شبہ تمہارا رب رحمان ہی ہے، جو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن بات کمپلیٹ کرنے کے لیے، تو بنی اسرائیل نے انبیاء اکرام پر الزام لگایا، اور جو کام سامری نے کیا تھا وہ اس کی نسبت انہوں نے ہارون علیہ السلام کی طرف کر دی۔ تو یہ اصل واقعہ تھا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بنی اسرائیل کو وہاں سے بخیریت گزروا دیا اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بنی اسرائیل پھر اسی روش پر واپس آ گئی جس بات سے ان کو چھڑانے کی کوشش کی گئی تھی یا وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں پر ہمیں ثابت قدم رکھے، گمراہی سے ہمیں بچائے، اور دوسری قوموں کی تقلید سے ہمیں بچائے، کیونکہ یہ دوسری قوموں کی نقالی انسان کو کہیں کا رہنے دیتی۔ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا والی مثال ہمارے سامنے ہے، کہ ہم دوسروں کی نقالی کریں گے تو ہم ویسے تو نہیں بن سکتے نا، ہاں ہمارا کچھ عجیب سا ملغوبہ بن جائے گا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ لہٰذا جو ہماری اپنی اقدار ہیں، جو اسلام نے ہمیں طریقہ بتایا، جو تہذیب اور تمدن اسلام کا ہے، اسی کو اپنایا جائے تو زیادہ بہتر ہے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ یعنی ہم چاہتے ہیں کہ دونوں جگہ ہمیں کامیابی ملے، سرخروئی حاصل ہو، تو جو اسلام کا بتایا ہوا طریقہ زندگی ہے اسی کو اپنائیں۔ صحابہ کرام نے اس طریقہ زندگی کو اپنایا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا کے پیشوا اور امام بن گئے، دنیا میں بھی انہوں نے خوب سے خوب ترقی کی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان سے راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی توفیق دے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا